والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رسول صلى الله عليه وسلم اس چیز کے ساتھ ایمان لائے جو ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل کی گئی، اور ایمان والے بھی ایمان لائے، سب کے سب اللہ کے ساتھ، اللہ کے فرشتوں کے ساتھ، اللہ کی کتابوں کے ساتھ اور اللہ کے رسولوں کے ساتھ ایمان لائے. لا نفرق بین احد من رسله، اللہ کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان ہم تفریق نہیں کرتے. وقالوا سمعنا واطعنا، اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. غفرانك ربنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما. وإليك المصير، اور آپ ہی کی طرف پلٹنا ہے. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، نہیں تکلیف دیتے اللہ کسی جان کو مگر اس کی طاقت کے بقدر. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، اس کے لیے ہے جو اس نے نیک عمل کیا، اور اس پر وبال ہے جو اس نے برائی کی. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا ہم خطا کریں تو ہمارا مواخذہ نہ فرمانا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، اے ہمارے رب ہم پر بوجھ نہ ڈالنا جس طرح کے آپ نے ان پر بوجھ ڈالا جو ہم سے پہلے تھے. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اے ہمارے رب ہم پہ وہ نہ ڈالیے، ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے ہمارے رب اور ہم پہ اس کا بوجھ نہ ڈالنا جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو، واعف عنا، ہمیں معاف فرما دینا، واغفر لنا، ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی فرمانا، وارحمنا، اور ہم پہ رحم فرمانا، انت مولانا، آپ ہمارے کارساز ہیں، فانصرنا علی القوم الکافرین، کافروں کی قوم پر ہماری مدد فرمائیے. اللہ کی توفیق سے گزشتہ دو دروس میں سورہ البقرہ کی ان دو آخری آیات کریمہ کے متعلق بات ہوئی، اور جو بات اس سے پہلے اللہ کی توفیق سے گزشتہ دو دروس میں ہو چکی ہے، ایک دفعہ انتہائی مختصر سے انداز میں اس بات کا خلاصہ سن لیجیے، اور پھر اس کے بعد ان دو آیات کریمہ میں باقی باتیں ہیں اللہ کی توفیق سے انہیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. ان دو آیات کریمہ کے متعلق پہلے ان دو آیات کی جو فضیلت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے وہ بیان کی گئی، پھر اس کے بعد یہ بات بیان کی گئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے حضرات صحابہ اللہ نے ان کے ایمان کی گواہی دی ہے. تیسری بات یہ بیان کی گئی کہ جب اللہ مالک الملک نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کا اور آپ کے معزز و محترم ساتھیوں کے ایمان کا ذکر فرمایا ہے تو اس میں ترغیب ہے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، اے انسانوں، جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اللہ کی نازل کردہ وحی پر ایمان لائے، تم بھی ویسے ہی ایمان لاؤ. پانچویں ایک اور بات جو پہلے بیان کی جا چکی ہے وہ یہ ہے کہ ہم مسلمان تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، انہیں اللہ کے برگزیدہ اور مقرب بندے مانتے ہیں. ایک اور بات یہ بیان کی گئی کہ پہلے رسولوں پر ایمان لانا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اس میں ایک بنیادی فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی اتباع کی جائے، آپ کے مقابلہ میں کسی کی بات کو تسلیم نہ کیا جائے. پہلے رسولوں پر ایمان کا مقصد یہ ہے، انہیں اللہ کے سچے انبیاء اور رسولوں کی حیثیت سے مانا جائے، ان کا احترام کیا جائے، لیکن جو اتباع ہے وہ مدینے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ایک اور بات یہ بیان کی گئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ، ان کا شعار، ان کی خصلت، ان کا وصف، ان کا طریقہ یہ تھا کہ اللہ کا جو حکم بھی آتا اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتے۔ ان کے ہاں سمعنا و اطعنا تھا، یہودیوں کی طرح سمعنا و عصینا نہ تھا۔ ایک اور بات جو اس سے پہلے بیان کی جا چکی ہے کہ اللہ سے گناہوں کی معافی کا سوال کرنا، اس کی کتنی عظمت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ اللہ سے مغفرت کا سوال کر رہے ہیں۔ آخری بات جو گزشتہ درس میں بیان کی گئی وہ یہ تھی کہ جو اللہ سے سوال کرے اسے چاہیے کہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو فرما بردار کرے، وہ اللہ کے دربار میں سموتات لے کے آئے، اللہ کی باتوں کو سننے اور ماننے والا ہو اور اللہ اس کی فریادوں کو پورا کرے۔ گزشتہ درس میں اللہ کی توفیق سے بات یہاں تک پہنچی، اس کے بعد جو بات بیان کرنی ہے اس کی ابتدا ہوتی ہے پہلی آیت کریمہ کے اس ٹکڑا سے، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ۔ ساتھی قرآن پاک لے لیں اور ذرا دیکھیں، اس سے بات کے سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوتی ہے۔ اوپر قرآن پاک یہ ہے کہ آپ کے سوا کسی اور کی طرف پلٹ کے نہیں جانا۔ بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ۔ عربی زبان میں یہ قاعدہ ہے کہ جس لفظ کو پہلے آنا ہو، اگر وہ بعد میں آئے، اور جس کو بعد میں آنا ہو وہ پہلے آئے، تو اس جملہ میں ایک کی بجائے دو معنی ہوتے ہیں۔ ایک یہ ہے المصیر الیک، آپ کی طرف پلٹنا ہے، المصیر الیک آپ کی طرف پلٹنا ہے۔ عرب قرآن کریم کی آیت کریمہ میں کیا ہے؟ الیک المصیر، جو لفظ پہلے تھا وہ بعد میں آیا، جو بعد میں تھا وہ پہلے آیا۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ اللہ کی رحمتیں ہوں مفسرین پر، انہوں نے قرآن کریم کو خوب خوب بیان کیا ہے۔ جو لفظ پہلے تھا وہ بعد میں آیا، جو بعد میں تھا وہ پہلے آیا، تو جملہ میں دو معنی پیدا ہوئے۔ ایک معنی ہم سب کو پلٹ کے کہاں جانا ہے؟ اللہ کی طرف، اور دوسرا معنی اللہ کے سوا کسی اور کی طرف نہیں جانا۔ اب ذرا غور کیجئے، جب جانا اللہ کی طرف ہے اور صرف اللہ ہی کی طرف جانا ہے، تو ان کو راضی کر کے جانا ہے یا ناراض کر کے جانا ہے؟ اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں بات سمجھانے اور سمجھنے کے لیے. آدمی کی کسی سے ناراضگی ہو اور اس کا کوئی اور ٹھکانہ ہو تو اپنے آپ کو دلاسہ دیتا ہے، تسلی دیتا ہے، چلو ایک دروازہ بند 100 دروازے کھلے، اور جب ٹھکانہ اور کوئی نہ ہو تو پھر ناراض ہو کے یا نافرمانی کر کے کدھر جائے. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور جانے کا کوئی ٹھکانہ تو نہیں، جانا ان کی طرف ہے اور ان کے سوا کسی اور کی طرف نہیں جانا. اب جس نے ان سے بگاڑ لی، جس نے ان کی نافرمانی کی، جب ان کی طرف جائے گا تو کون سا منہ لے کے جائے گا؟ قرآن کریم میں ایک اور مقام پہ اللہ مالک الملک فرماتے ہیں، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اس دن سے ڈر جاؤ جس دن میں تم نے پلٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے. پھر ہر جان نے جو اس دنیا میں کمایا ہوگا اس کو پورا پورا اس کا بدلہ دیا جائے گا. اگر نیک اعمال کیے ہیں ان کا پورا اجر و ثواب ملے گا، اگر برائیاں کی ہیں ان کی سزا ملے گی، اور بندوں پہ کوئی ظلم نہ کیا جائے گا. آیت کریمہ کے اس حصہ میں یہ بات بیان فرمائی، اللہ ہی کی طرف پلٹ کے جانا ہے. اور میرا یہ اعتقاد ہے اگر ہم ایک اسی بات کو اچھی طرح سمجھ لیں اور اپنے دل و دماغ میں اس بات کو نقش کر لیں، اللہ کی نافرمانیوں سے دور ہو جائیں. اور اس کے بعد فرمایا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی طاقت کے بقدر. آیت کریمہ کے اس حصہ کے متعلق ایک سے زیادہ باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ گزشتہ آیت کریمہ میں ہم پڑھ چکے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کہتے ہیں، سمعنا واطعنا، ہم نے بات کو سنا اور ہم نے اطاعت کی. کس کی بات کو سنا؟ اللہ کی بات کو. کس کی اطاعت کی؟ اللہ کی. اب یہ بات بھی اللہ تعالی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور اہل ایمان کی طرف سے جو بات کہی گئی ہے اسی کو نقل کر رہے ہیں. کیا معنی؟ وہ کہتے ہیں ہم نے اللہ کی بات کو سنا اور اللہ کی اطاعت کی، اور ایسا کیوں نہ کریں، اللہ تو ہمیں اسی بات کا مکلف کرتے ہیں جس کے کرنے کی ہمیں طاقت ہے. اللہ کوئی ہم پہ ظلم تو نہیں کرتے، اسی بات کا حکم دیتے ہیں جس بات کے کرنے کی ہم میں طاقت ہے، تو اب اللہ کے فرمان کو سنے کیوں نہ اور اللہ کی باتوں پہ عمل کیوں نہ کریں. اور دوسری تفسیر آیت کریمہ کے اس حصہ کی یہ ہے کہ جب اہل ایمان نے اپنی سمع و طاعت کا اظہار کیا، اللہ کے ارشادات کو سننے پر تیار ہوئے اور اللہ کے ارشادات پر عمل کے لیے تیار ہوئے، اللہ کی طرف سے ان پہ مہربانی ہوئی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اے بندو اگر تم سمع و طاعت کے لیے تیار ہو تو اللہ بھی کوئی ظالم تو نہیں، اللہ تمہیں کسی ایسی چیز کی تکلیف نہیں دیتے جو تمہاری طاقت سے باہر ہو۔ اور اسی آیت کریمہ کے آیت کریمہ کا جو حصہ ہے اس کو ذرا اور سمجھیے، دین کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے، اور انسان کس کے بنائے ہوئے ہیں؟ اللہ کے۔ انسانوں کو سب سے زیادہ سمجھنے اور جاننے والا کون ہے؟ اور انسانوں پر سب سے زیادہ شفقت و مہربانی کرنے والا وہ کون ہے؟ اب جب دین اللہ کی طرف سے ہے اور جن کے لیے ہے اور جن کے لیے دین ہے ان کے خالق اللہ ہیں، اور جن کے لیے دین ہے ان پر سب سے زیادہ شفقت کرنے والے اللہ ہیں، تو کیا اللہ ایسی چیز کی تکلیف دیں گے جو انسانوں کی طاقت میں نہ؟ اور یہاں رک جائیے، خوب سوچئے، کتنے لوگ ہیں جو بکواس کرتے ہیں کہ دین پر چلنا ممکن نہیں، کہتے ہیں لوگ کہ نہیں؟ خوب توجہ سے سنیے، بڑے لوگ بکتے ہیں دین پہ چلنا ممکن نہیں، یہ بات کہنے میں آسان ہے لیکن اللہ کی شان میں بہت بڑی گستاخی ہے۔ ذرا غور تو کیجیے، آپ اپنے گھر والوں کو حکم دیجئے اور آپ کے متعلق کہا جائے کہ آپ کا جو حکم ہے اس پر عمل ناممکن ہے، دوسرے الفاظ میں کیا بات کہ آپ کی عقل ٹھکانے نہیں، آپ کی عقل ٹھکانے نہیں، ایسی بات کا حکم دے رہے ہو جس کا کرنا ممکن نہیں۔ آپ میں سے کوئی اپنے متعلق یہ بات پسند کرتا ہے؟ اے ظالم انسان، بکتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ اللہ خالق کے متعلق کیا بکواس کرتا ہے؟ اللہ نے جو دین نازل کیا ہے اگر اس پر عمل ناممکن ہے تو اللہ نے نازل کیوں کیا؟ کیا اللہ نادان ہے یا کیا اللہ ظالم ہے؟ نہ اللہ نادان ہے اور نہ اللہ ظالم۔ اور قرآن کریم میں جا بجا اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں کرتے، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتے۔ ایک مقام پر اللہ فرماتے ہیں، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتے ہیں، تنگی کا ارادہ نہیں فرماتے۔ اور ایک دوسرے مقام پہ فرمایا، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے دین پر تم میں تنگی نہیں رکھی۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھیے، دین میں تنگی نہیں آسانی ہے، دین ہماری طاقت کے مطابق ہے، اگر کجی ہے اگر ٹیرا پن ہے تو ہمارے دلوں میں ہے۔ اللہ کی باتوں کے لیے ہماری زندگی میں کوئی مثال نہیں، لیکن بات کے سمجھانے کے لیے دو بچے ہیں، ان کا عقلی اسٹیٹس برابر ہے، ایک کے دماغ میں خرابی ہے، دوسرے کا دماغ درست ہے، ایک کو پڑھنے کا شوق ہے، دوسرا پڑھنے سے کنی کتراتا ہے، دماغی طور پر عقلی طور پر دونوں برابر ہیں، اب دونوں کو آپ حکم دیجئے پڑھنے کا، دونوں کا رد عمل مختلف ہوگا کہ نہیں؟ ایک کہے گا امی تم کیا ہو، مجھ سے ایسی بات کا مطالبہ کرتی ہو جو میرے لیے ناممکن ہے، اور دوسرا پڑھ رہا ہے، ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس نالائق کی بات بھی مانتا ہے، یہی کہیں گے کام چور ہے، نکما ہے، ناکارا ہے، اے انسان تیری سمجھ میں بات کیوں نہیں آتی؟ اگر ایک دین پر چل سکتا ہے تو کیوں نہیں چل سکتا؟ تو خود ہی ناکارا ہے، تیری نیت میں کھوٹ ہے، تیرے دل میں ٹیرا پن ہے، اللہ کے احکامات ناممکن نہیں ہو سکتے، اگر اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ناممکن ہو تو اللہ اللہ کیسے ہو سکتا؟ وہ تو رحیم ہیں، وہ رحمان ہیں، وہ رؤوف ہیں، وہ ودود ہیں، وہ اللہ اللہ کیسے؟ اگر ہم ایسے اگر ہمیں ایسی بات کا حکم دیں جو ہماری طاقت سے باہر ہے، اور دین اصل بات تو یہ ہے کہ دین کو سمجھنا چاہے، دین میں کتنی آسانیاں ہیں، اب نماز کو لیجیے، نماز ادا کرنی کھڑے ہو کے ضروری ہے، اگر آدمی میں طاقت نہیں اجازت ہے بیٹھ کے ادا کرے، بیٹھنے کی طاقت نہیں لیٹ کے ادا کرے، لیٹتے ہوئے بھی حرکت نہیں کر سکتا اپنی آنکھوں کی حرکت سے نماز ادا کرے، آسانی ہے یا تنگی ہے؟ ہاں اگر نیت میں کھوٹ ہو اس کا علاج کون کرے؟ روزے ہیں اسلام کا تیسرا رکن، بیمار ہے، رمضان کا مہینہ آیا اس میں روزے نہ رکھے، جب صحت مند ہو جائے تب روزے رکھ لے، سفر میں ہے سفر میں روزہ رکھنا مشکل ہے، جب وطن واپس آئے بعد میں روزے رکھ لے، اتنا بیمار ہے کہ صحت مند ہونے کی توقع نہیں، کسی غریب آدمی سے روزے رکھوا لے، بوڑھا ہے کہ دوبارہ طاقت کے دن آنے کی امید نہیں، کسی غریب سے روزے رکھوا لے، کتنی آسانی ہے! اسلام کا چوتھا رکن زکات ہے، کون دے؟ جس کے پاس مال نہیں، نہیں، جس کے پاس نصاب ہے وہ زکات دے، جس کے پاس مال نہیں اس پر کوئی زکات نہیں۔ اسلام کا پانچواں رکن حج ہے، اسلام کا پانچواں رکن ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس کے پاس مال ہی نہیں، اس کے جسم میں اتنی طاقت ہی نہیں کہ سفر کر سکے، اس پر حج فرض ہی نہیں، کتنی آسانی ہے! لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی جان کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی طاقت کے بقدر۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، ہر جان کے لیے ہے جو اس نے کمایا، جو اس نے نیک اعمال کیے، اور اس پر وبال ہے جو اس نے برے اعمال کیے۔ آیت کریمہ کے اس حصہ میں ترغیب بھی ہے ترہیب بھی ہے. ترغیب ہے کہ نیک اعمال کر لو، ترہیب ہے کہ برے اعمال سے بچ جاؤ. اگر نیک اعمال کرو گے تو کیا اللہ تمہاری نیکیوں کے محتاج ہے؟ اگر برے اعمال کرو گے کیا اللہ کے اقتدار میں، اللہ کے اختیارات میں کمی ہو جائے گی؟ نہ تمہاری عبادت سے اللہ کو کوئی فائدہ ہے، نہ تمہاری نافرمانی سے اللہ کو کوئی نقصان ہے. اللہ کے تابع دار بن جاؤ گے، نیک اعمال کرو گے تمہارا ہی فائدہ ہے، برے اعمال کرو گے تمہارا ہی خسارہ ہے. ایک دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا، من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. اے ہمارے رب، ہم سے وہ نہ اٹھوانا جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں. اس کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اے اللہ، ایسے مسائل میں، ایسی آفات میں، ایسے حادثات میں، ایسی بیماریوں میں مبتلا نہ فرمانا جن کو برداشت کرنے کی ہم میں سقط نہ ہو. کتنی پیاری دعا ہے. اور پھر سکھلانے والے کون ہیں؟ ذرا غور کیجئے، کون ہے سکھلانے والے؟ جب اللہ خود سکھلاتے ہیں اور یہ وعدہ بھی فرمایا ہے کہ جو ان دعاؤں کے ساتھ مجھ سے سوال کرے گا میں اس کے سوال کو پورا کروں گا، تو کتنا بدنصیب ہے وہ جو ان دعاؤں کے ساتھ اپنے رب سے سوال نہ کرے. اور پھر اس کے بعد فرمایا، واعف عنا، اور ہم کو معاف کر دیجئے، واغفر لنا، ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائیے، وارحمنا، اور ہم پہ رحم کیجئے. تین باتیں فرمائی. بعض مفسرین یہاں فرماتے ہیں کہ تین باتوں کا اکٹھے سوال کیوں کیا گیا ہے. انہوں نے بیان کیا اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے تین پہلو ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے اللہ کی طرف سے اس کے لیے باز پرس ہے. نمبر دو، جب بندہ گناہ کرتا ہے اس گناہ کی وجہ سے لوگوں میں اس کے لیے ذلت و رسوائی ہے. اور تیسرا پہلو، جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہ کی جو دوسری سزائیں ہیں ان میں سے ایک سزا یہ ہے کہ ایک گناہ کے بعد واعف عنا، اے اللہ ہم نے گناہ تو کیے ہیں، اب آپ کی طرف سے جو باز پرس ہے اس کو معاف کر دے. واغفر لنا، ہم نے گناہ کیے ہیں، اس گناہ کی وجہ سے لوگوں کے سامنے ہماری جو ذلت و رسوائی ہے اے اللہ اس سے محفوظ فرمانا. وارحمنا، ہمارے سابقہ گناہوں کی وجہ سے ہم نے جو اور گناہوں میں مبتلا ہونا ہے اے اللہ اب مبتلا ہونے والے گناہوں سے محفوظ فرمانا. کتنا پیارا انداز ہے سمجھانے کا. واعف عنا، اے اللہ ہم نے جو گناہ کیے ہیں
اور آپ کی طرف سے ان گناہوں کی جو بات پرس ہے اے اللہ وہ نہ فرمانا. واغفر لنا, ہمارے گناہوں کی وجہ سے لوگوں میں ہماری جو ذلت و رسوائی ہونی ہے اے اللہ ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال دینا, اس ذلت و رسوائی سے محفوظ فرمانا. وارحمنا, اے اللہ ہمارے سابقہ گناہوں کی وجہ سے آئندہ جن گناہوں میں مبتلا ہونا ہے اے اللہ ہم پہ رحم فرمانا اور گناہوں میں مبتلا نہ فرمانا. اور یہاں پھر ایک اور بات پہ غور کیجئے کہ قرآن کریم کی یہ جو دو آیات کریمہ ہیں, جو سورہ البقرہ کی آخری دو آیات ہیں اور جن کی فضیلت کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ فرمایا ہے, ان میں سے پہلی آیت میں بھی اللہ سے گناہوں کی معافی کا سوال ہے. غفرانک ربنا, اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اور دوسری آیت میں بھی اللہ سے گناہوں کی معافی کا سوال ہے, وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا. اس بات کو اچھی طرح یاد کیجئے, اللہ سے گناہوں کی معافی کا سوال کرنا کتنی عظمت والی بات ہے, کتنی قدر و قیمت والی بات ہے. اور ساتھیوں کو یاد,
وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ.
فرمایا جس نے نیک عمل کیا اس کی اپنی جان کے لیے, اور جس نے برا عمل کیا اس کا وبال اس پر ہے, اور تیرا رب بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں. اور آیت کریمہ کے اس حصہ میں ایک اور نقطہ ہے, بعض مفسرین فرماتے ہیں, ذرا قرآن کریم میں دیکھیے, لہا ما کسبت, اس کے لیے ہے جو اس نے نیکی کمائی, اور اس پر وبال ہے جو اس نے برائیاں کی. نیکی کے لیے جو لفظ ہے وہ کسبت کا ہے, سادہ لفظوں میں سمجھیے تین حرف ہیں, کاف سین با کسبا اور اس کے بعد تے. نیکی کے لیے جو لفظ جو حروف ہیں وہ تھوڑے ہیں, اور برائی کے لیے کتنے حروف ہیں گنیے ذرا. سادہ الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں, نیکی کرنے کے لیے کاف سین با اور اس کے بعد تا چار, اور برائی کے لیے الف کاف تے سے بے سین بے آ چھ. چار مشکل ہیں یا چھ مشکل؟ برائی کے لیے کوشش کرو تو برائی بنتی. پہلے بات گزر چکی ہے, ایک حدیث پاک میں ہے, اگر بندہ کے دل میں نیکی کا ارادہ ہو اللہ کی طرف سے فرشتے کو حکم ہے کہ اس کے لیے اس ارادے کی بنا پہ نیکی تحریر کی جائے, اور جب نیکی کر لے تو ایک کی بجائے دس تحریر کی جاتی ہے. اگر برائی کا ارادہ ہو فرشتے کو حکم ہے کہ اس کو تحریر نہ کرو, جب برائی کر لے تو دس نہیں صرف ایک لکھو. اللہ کی رحمت ہے, لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. نیکی تھوڑی کوشش سے بھی ہو جائے اللہ کے ہاں اجر و ثواب پاتی ہے, اور برائی کوشش سے ہو تو اللہ کے ہاں اس کی سزا ہے. اور ایک اور بات بھی ہے, بعض مفسرین نے ایک اور نقطہ بیان کیا ہے، انسان کی جو اصل فطرت ہے وہ نیکی والی ہے، جب انسان نیکی کرے دل میں اطمینان ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، چین ہوتی ہے، لذت آتی ہے، اور برائی اگر آدمی کا ضمیر مردہ نہ ہو چکا ہو تو برائی سے ذہنی کوفت ہوتی ہے، آدمی جھوٹ بکتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ نہیں کسی کو خبر نہ ہو، سچ بولتے ہوئے بھی کچھ تکلیف ہوتی ہے، اگر انسان کی فطرت سلیم ہو تو نیکی کرنی آسان ہے اور برائی کرنی مشکل ہے، اس میں کچھ تکلف ہے، کچھ زور لگانا پڑتا ہے، اور اس کے بعد فرمایا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا ہم خطا کریں تو ہمارا مؤاخذہ نہ کرنا، یہ کن کی طرف سے دعا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اہل ایمان کی طرف سے. سوال یہ ہے کہ اگر بھول کے کوئی غلطی ہو جائے تو اس پر تو معافی ہے. امام ابن ماجہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے میری امت سے خطا اور نسیان کو معاف کر دیا، اور جس بات پر انہیں مجبور کیا جائے وہ معاف کر دی. اب سوال یہ ہے کہ جب پہلے سے معافی ہے تو پھر اس دعا کا کیا مقصد؟ اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے غلطی ہو جائے تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا. اس کا جواب بعض مفسرین نے یہ دیا ہے کہ آدمی کا مقام جتنا بلند ہو جائے اس کے دل میں اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر اتنا زیادہ ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں ہندو پاک میں تو کہتے ہیں نا، اتنی بڑی بڑی گالی بکے اور کہتے ہیں بزرگ پہنچا ہوا ہے، یہ غیر اسلامی بات ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ انسانوں میں سب سے بلند و بالا، بلکہ ساری مخلوق میں سب سے بلند و بالا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور انبیاء رسولوں کے بعد سب سے بلند و بالا حضرات صحابہ ہیں. اب وہ کیا دعا کر رہے ہیں؟ اے اللہ اگر بھول جائیں، اگر خطا ہو جائے تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا. کچھ بات سمجھ میں آئی؟ ان کو اللہ نے جو بلند مقام عطا فرمایا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ سے ان کا ڈر، ان کی خشیت، ان کا تقوی اتنا زیادہ ہو، اور اسی تقوی کی بنیاد پر، اسی تقوی کی وجہ سے گناہ اس کی معافی تو ہے، وہ تو جو غلطی سے بات ہو جائے اس کے متعلق بھی اللہ سے التجا کرتے ہیں، اے اللہ بھول کر غلطی سے جو بات ہو جائے اس پر بھی مواخذہ نہ کرنا. اور پھر میں اور آپ اپنا بھی محاسبہ کریں، کن کی طرف ہماری نسبت ہے جو اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ اگر بھول جائیں خطا ہو جائے تو مؤاخذہ نہ کرنا. اور ہم میں سے کتنے ہیں بڑے بڑے گناہ کریں اور کوئی پرواہ نہیں.
ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا.
اے ہمارے رب ہم پر بوجھ نہ ڈالنا جس طرح آپ نے ان پر بوجھ ڈالا جو ہم سے پہلے تھے. آیت کریمہ کے اس حصے کے متعلق پہلی بات یہ ہے کہ اس کی ابتدا میں کہا جا رہا ہے ربنا, اے ہمارے رب. پہلے بھی ربنا ہے, دوبارہ ربنا کہنے میں اور زیادہ عاجزی ہے. جب آدمی بڑی عاجزی سے سوال کرے تو بار بار جس سے سوال کر رہا ہو اس کو ادب و احترام سے بلاتا ہے, اور سب سے زیادہ ادب و احترام کے مستحق اللہ مالک الملک ہے. ربنا, اے ہمارے رب, ہم پر بوجھ نہ ڈالنا جس طرح آپ نے ان پر ڈالا جو ہم سے پہلے تھے. پہلی امتیں, ان پر اللہ کی طرف سے بڑی بڑی سزائیں آئیں. کتنوں کو بندر اور خنزیر بنا دیا گیا, کتنوں کے متعلق یہ حکم آیا گناہ کیا ہے توبہ چاہتے ہو اپنے آپ کو قتل کرو, کتنوں کے متعلق یہ حکم آیا کہ تم نے گناہ کیا, پاکیزہ چیزیں جو تم پر جائز تھیں وہ اللہ کی طرف سے حرام قرار دے دی گئی. پہلی امتوں پر اللہ کی طرف سے ان کے گناہوں کی وجہ سے بڑے بڑے بوجھ آئے. اب اس دعا میں اللہ سے کیا فریاد ہے, اے ہمارے رب ہم پر اس طرح بوجھ نہ ڈالنا جس طرح آپ نے پہلے لوگوں پر بوجھ ڈالا. اور پھر سنیے اس دعا میں بشارت بھی ہے. پہلی حدیث گزر چکی ہے, جب بندہ ان آیات کریمہ کے ساتھ اللہ سے فریاد کرتا ہے اللہ جواب میں فرماتے ہیں قد فعلت, اے بندے تو نے سوال کیا میں نے تیرے سوال کو پورا کیا. کوئی سوال کرنے والا ہو اللہ تو پورا کرنے کے متعلق پہلے ہی وعدہ فرما چکے ہیں. اور پھر اس کے بعد فرمایا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به, اے ہمارے رب ہم سے وہ نہ اٹھوانا جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں. اس کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اے اللہ ایسے مصائب میں, ایسی آفات میں, ایسے حادثات میں, ایسی بیماریوں میں مبتلا نہ فرمانا جن کو برداشت کرنے کی ہم میں سقط نہ ہو. کتنی پیاری دعا ہے. اور پھر سکھلانے والے کون ہیں, ذرا غور کیجئے کون ہیں سکھلانے والے. جب اللہ خود سکھلاتے ہیں اور یہ وعدہ بھی فرمایا ہے کہ جو ان دعاؤں کے ساتھ مجھ سے سوال کرے گا میں اس کے سوال کو پورا کروں گا, تو کتنا بدنصیب ہے وہ جو ان دعاؤں کے ساتھ اپنے رب سے سوال نہ کرے. اور پھر اس کے بعد فرمایا واعفو عنا، اور ہم کو معاف کر دیجئے، واغفر لنا، ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائیے، وارحمنا، اور ہم پہ رحم کیجئے. تین باتیں فرمائی. بعض مفسرین یہاں فرماتے ہیں کہ تین باتوں کا اکٹھے سوال کیوں کیا گیا ہے. انہوں نے بیان کیا اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے تین پہلو ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے اللہ کی طرف سے اس کے لیے باز پرس ہے. نمبر دو، جب بندہ گناہ کرتا ہے اس گناہ کی وجہ سے لوگوں میں اس کے لیے ذلت و رسوائی ہے. اور تیسرا پہلو، جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہ کی جو دوسری سزائیں ہیں ان میں سے ایک سزا یہ ہے کہ ایک گناہ کے بعد دوسرا. واعفو عنا، اے اللہ ہم نے گناہ تو کیے ہیں، اب آپ کی طرف سے جو باز پرس ہے اس کو معاف کر دینا. واغفر لنا، ہم نے گناہ کیے ہیں، اس گناہ کی وجہ سے لوگوں کے سامنے ہماری جو ذلت و رسوائی ہے اے اللہ اس سے محفوظ فرمانا. وارحمنا، ہمارے سابقہ گناہوں کی وجہ سے ہم نے جو اور گناہوں میں مبتلا ہونا ہے اے اللہ اب مبتلا ہونے والے گناہوں سے محفوظ فرمانا. کتنا پیارا انداز ہے سمجھانے کا. واعفو عنا، اے اللہ ہم نے جو گناہ کیے ہیں اور آپ کی طرف سے ان گناہوں کی جو باز پرس ہے اے اللہ وہ نہ فرمانا. واغفر لنا، ہمارے گناہوں کی وجہ سے لوگوں میں ہماری جو ذلت و رسوائی ہونی ہے اے اللہ ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال دینا، اس ذلت و رسوائی سے محفوظ فرمانا. وارحمنا، اے اللہ ہمارے سابقہ گناہوں کی وجہ سے آئندہ جن گناہوں میں مبتلا ہونا ہے اے اللہ ہم پہ رحم فرمانا اور گناہوں میں مبتلا نہ فرمانا. اور یہاں پھر ایک اور بات پہ غور کیجئے کہ قرآن کریم کی یہ جو دو آیات کریمہ ہیں، جو سورہ البقرہ کی آخری دو آیات ہیں اور جن کی فضیلت کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ فرمایا ہے، ان میں سے پہلی آیت میں بھی اللہ سے گناہوں کی معافی کا سوال ہے. غفرانک ربنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اور دوسری آیت میں بھی اللہ سے گناہوں کی معافی کا سوال ہے، واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا. اس بات کو اچھی طرح یاد کیجیے، اللہ سے گناہوں کی معافی کا سوال کرنا کتنی عظمت والی بات ہے، کتنی قدر و قیمت والی بات ہے. اور ساتھیوں کو یاد ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اگر اللہ میرے نصیب میں لیلۃ القدر فرما دیں، شب قدر فرما دیں، تو میں اللہ سے کیا دعا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو یہ کہہ، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، مجھے معاف فرما دیجئے. اور یہاں واعف عنا ہمیں معاف فرمائیے، واغفر لنا ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال دیجئے، وارحمنا ہم پہ نظر کرم فرمائیے، ہم پہ رحم فرمائیے. انت مولانا آپ ہمارے کارساز ہیں. لوگوں نے اپنے کتنے کارساز بنا رکھے ہیں، دستگیر بنا رکھے ہیں، مشکل کشا بنا رکھے ہیں. اہل ایمان کا اور اہل ایمان کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مولا کون ہے؟ ایک اللہ ہے. انت مولانا آپ ہمارے مولا ہیں. فانصرنا علی القوم الکافرین، کافروں کی قوم پر ہماری مدد فرمائی. آمین. اور یہاں آیت کریمہ کے اس حصہ میں جو باتیں ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ کافروں کے ساتھ جو جہاد ہے اس کی کتنی اہمیت ہے. ایمان والے جہاد کو بھولتے نہیں، اللہ سے فریادیں کر رہے ہیں تب بھی جہاد انہیں یاد ہے، اور اللہ سے فریاد کر رہے ہیں اے اللہ کافروں کی قوم پر ہماری مدد فرمائی. اسی انہی دو آیات کریمہ کے حوالہ سے ساتھی بہت کثرت سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے یا کسی بزرگ کے وسیلہ سے دعا کرنی جائز ہے کہ نہیں. اب یہ اللہ نے دعا کا طریقہ سکھلایا ہے، اس میں کسی کا وسیلہ ہے؟ اور جو اس طرح اللہ سے دعا کرے گا اس کی دعا قبول ہے یا مسترد؟ اب جو اس طریقے سے ہٹ کے کرے وہ اپنے متعلق خود فیصلہ کرے. ایک اور بات ان دو آیات کریمہ کے متعلق یہ ہے، امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ آیات کریمہ پڑھتے تو اس کے بعد کہتے آمین اے اللہ قبول کر. اور ایک اور بات انہی دو آیات کریمہ کے حوالہ سے یہ ہے کہ جس طرح پہلے یہ حدیث گزر چکی ہے کہ جب کوئی مومن اس طرح اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے پہلے سے وعدہ ہے کہ میں نے تیرے سوال کو پورا کیا. تو ان آیات کریمہ کے ذریعے اللہ سے دعا کرنے والے کے لیے اللہ کی طرف سے پیش کی قبولیت کی بشارت ہے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی فرما، اے اللہ ہم پہ رحم فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ بات کہنے اور سننے میں جو غلطی ہوئی ہے اے اللہ اس کو معاف فرما، اے اللہ جو ٹھیک بات کہی اور سنی گئی ہے اے اللہ اس کو قبول فرما، اے اللہ کہنے اور سننے والوں کے لیے ذریعہ نجات بنا، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب پہ اپنی نظر کرم فرما، اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پہ رحم فرما، اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پر رحم فرما، اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ کی بیماریوں کو دور فرما، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ان کی نیک حاجات کو پورا فرما. اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ کی نیک حاجات کو پورا فرما، اے اللہ انہیں اطمینان والی، ایمان والی، عافیت والی، چین و سکون والی زندگی نصیب فرما. بڑا ضروری سوال ہے، چاہیں تو میں کہ اگر کسی کو ہوا خارج ہونے کی بیماری ہو تو وہ طواف کس طرح کرے، اور طواف سے پہلے نماز کس طرح پڑھے؟ بڑا سخت انتہائی ضروری سوال ہے، توجہ سے سنیں. جواب یہ ہے کہ ابھی ہم درس میں یہ سن اور پڑھ رہے تھے، یہ سن اور سنا رہے تھے کہ دین میں تنگی نہیں، دین میں آسانی ہے، اور اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ کسی چیز کی تکلیف نہیں دیتے. اگر کسی شخص کو یہ بیماری ہو کہ اس کی ہوا نہ رکے تو طریقہ یہ ہے کہ نماز کے شروع کرنے سے پہلے وضو کر لے، اب اس کے بعد ہوا نکلتی ہے تو نکلتی رہے، وہ نماز ادا کرے. اب اسے بار بار وضو کرنے کی ضرورت ہے، 10 دفعہ 20 دفعہ ہوا نکلے تو اب اس کی استطاعت ہی میں نہیں کہ اپنے وضو کو باقی رکھ سکے. بس یہ ہے کہ نماز سے پہلے وضو کر لے، ظہر کی نماز پڑھنی ہے اس کے لیے وضو کر لے. اب ظہر کی نماز پڑھ چکا، پھر عصر کی نماز کا وقت ہے، پھر وضو کر لے، اب اسی وضو کے ساتھ نماز ادا کریں. اسی طرح اگر کسی کو پیشاب کی بیماری ہے کہ پیشاب کے قطرات بھائی دباغ نہ کیجیے، ہاتھوں سے کام کیجیے، منہ سے تو کسی کو پیشاب کے قطرات خارج ہوتے ہیں، اللہ سب کو شفا دے، قسم قسم کی بیماریاں ہیں، اس کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے. نماز کا وقت ہو، استنجا کرے، وضو کرے. اب خدا نہ کرے اگر قطرے نکل بھی جائیں تو وہ نماز پوری کرے. بعض ساتھی جن کو مسئلے کا خبر نہیں ہوتے، مسئلہ کی خبر نہیں ہوتی، نمازی ہونے کے باوجود بیماری کے دنوں میں نماز چھوڑ دیتے ہیں، یہ نہ کرے. پیشاب قطرے بھی، پیشاب بھی نکلتا رہے تب بھی وہ استنجا کرے، وضو کرے اور نماز پڑھتا رہے، نماز نہ چھوڑے. ہاں، یہاں ایک اور خطرے کی بات ہے کہ اگر کسی کو بیماری نہیں، اچھا بلا ہے، ہوا خارج ہوئی تو کہنے لگا ہم نے مسئلہ سنا تھا کہ نماز جاری رکھو. اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرے. کہ ناخن اور جسم کے باقی حصوں سے جو بال اتارنے ہیں وہ کس دن اتارنے افضل ہیں، جمعرات، جمعہ یا کسی دن؟ میرے محدود علم کے مطابق اس کے لیے کسی خاص دن کی تخصیص نہیں، لیکن یہ ہے کہ 40 دن گزرنے سے پہلے پہلے وہ اپنے اس قسم کے بالوں کی صفائی کر لے اور ناخن تراش لے، اس سے پہلی تراشی تو اور اچھا ہے. اس کے بعد جو تسبیحیں ہیں، سوال یہ ہے کہ کیا وہ دائیں اور بائیں دونوں ہاتھوں میں پڑے یا دائیں پہ؟ اس بارے میں مجھے کوئی صحیح علم نہیں، اس لیے میں اس کا کچھ جواب نہیں دے سکتا. آدمی گاڑی میں جا رہا ہے تو قرآن کریم کی کیسٹ سن رہا ہے، اس میں سجدہ تلاوت آ جائے تو کس طرح کرے؟ واللہ اعلم بالصواب. جب کسی جگہ رکے تو وہاں اتر کے سجدہ تلاوت کر لے. کہ عصر کی کتنی سنتیں ہیں؟ عصر جس طرح ظہر اور اس سے پہلے فجر اور پھر مغرب اور عشاء کی سنتیں موقعہ ہیں، اس طرح عصر کی سنتیں نہیں. ہاں، اگر کوئی شخص عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی ہے کہ اللہ کی اس پہ رحمتیں ہوں. عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنا ان کی فضیلت آئی ہے، لیکن ان کی اس طرح تاکید نہیں جس طرح فجر سے پہلے 2 سنتوں کی، ظہر سے پہلے اور ظہر کے بعد کی سنتوں کی، اور مغرب کے بعد اور عشاء کے بعد کی سنتوں کی. اگر کوئی پڑھے عصر سے پہلے نوافل دو چار تو اس کے لیے بہتر ہے، نہ پڑھے تو اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر فجر کی نماز کھڑی ہو تو سنتیں کب اور کیسے پڑھے؟ جواب یہ ہے کہ جب فرض نماز کھڑی ہو جائے تو اس وقت سنتیں یا نفل ادا کرنا جائز نہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبۃ، جب فرض نماز کھڑی ہو جائے تو فرض نماز کے سوا اور کوئی نماز نہیں ہوتی. اگر کوئی شخص جب فجر کی نماز کھڑی ہو جائے اگر وہ سنتیں پڑھے بھی تو اس کی وہ سنتیں نہیں ہوتی. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کھڑی ہو جائے تو اس فرض نماز کے سوا کوئی نماز نہیں ہوتی، تو اس کی نماز کیسے ہوگی؟ اب کیسے پڑھے؟ فجر کی جب جماعت ہو جائے تو اس کے بعد وہ سنتیں ادا کر لیں. ایک حدیث میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، ایک شخص نماز ادا کر رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم دو نمازیں پڑھتے ہو، ایک ہمارے ساتھ پڑھی ایک بعد میں پڑھے ہو؟ اس شخص نے جواب میں عرض کیا کہ میں نے فجر کی سنتیں نہ پڑھی تھی. آپ نے فرمایا پھر کوئی حرج نہیں. تو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے فرضوں کے بعد سنتیں ادا کرنے کی اجازت عطا فرمائی ہے، ہم روکنے والے کون ہیں؟ کے بعد جو دعا ہے یہ نماز کا حصہ نہیں. کوئی شخص جب چاہے اللہ سے دعا کرے اور جتنی دعا کرے اتنی اس کے لیے خیر ہے، لیکن اس کو نماز کا حصہ سمجھنا، یا جو شخص بعد میں دعا نہ کرے اس پر تنقید کرنا، یہ درست نہیں. جو چاہے اللہ سے جب چاہے جتنا چاہے سوال کرے. کسی نے سوال کیا ہے کہ کمپنی والے یونیفارم اور کمبل چادر وغیرہ دیتے ہیں، کمبل کے لیے 45 ریال دیتے ہیں، تو ہم بجائے 45 ریال کا کمبل لینے کے اس میں اپنی طرف سے کچھ پیسے ڈال کے اچھا کمبل خرید دیتے ہیں، کیا ہم اس کو کبھی یہاں استعمال کرتے ہیں اور کبھی کبھی گھر لے جاتے ہیں، کیا اس کی اجازت ہے کہ نہیں؟ جواب یہ ہے کہ کمپنی کی طرف سے جو تعلیمات ہیں ان کی پابندی ضروری ہے. اگر کمپنی والوں نے 45 ریال دیے ہیں کہ یہ کمبل خریدو اور اس کو کمپنی ہی میں رکھو، تو تھوڑے پیسے ڈال کے سارا کمبل اپنے گھر لے جانا یہ درست نہیں. اور اگر کمپنی کی طرف سے اجازت ہے تو بھی ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جس نے سوال کیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے اچھی نیت سے کیا ہے، اسی بنیاد پر